بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسي بخاري مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. آج کی اس نشست میں محرم، الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض بدعات اور خرافات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں محرم پہ بات کروں، بدعت کے موضوع پر چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ بدعت ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ایک خاص عمل ہے جو صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں، عوام الناس بدعت نہیں کر سکتے، اچھے لوگ بدعت نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برے لوگ ہی بدعت کرتے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں وہ ہی بدعت کر سکتے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ بدعت نہیں کر سکتے. یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے، میں اپنے تجربے کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ بدعت میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دین سے دور ہو، جو بے نمازی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بے نمازی بھی بدعت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقتاً بدعت وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے زیادہ قریب ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بدعت کے موضوع پر چند بنیادی اصول ہیں، یہ اگر طالب علم اور مسلمان اسے سمجھ لیں، ان اصولوں کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، یا بات انشاءاللہ آسان ضرور ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آسان طریقے سے اس موضوع پہ بات کروں، اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں، توفیق دے کہ آپ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کیا دین کو مکمل کرنے کے بعد، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا مکمل کرنے کے بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دین اسلام کامل ہے، اور کامل کا مطلب ہے جس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، اور تام ہے جس میں کمی کی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صرف اس دین پر راضی ہے جو کامل اور تام ہے، لوگوں کے خود ساختہ دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. لوگوں کا خود ساختہ دین کون سا ہے؟ جس میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے. زیادتی کیسے ہو سکتی ہے دین میں؟ ایک ایسا عمل جسے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بیان کیا. ایک ایسا عمل ہے جو دین کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. یہ زیادتی ہے. کمی کیسے ہوگی دین میں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں، کوئی شخص کہتے ہیں چار نمازیں ہیں، کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے. تو اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو اس کو وہ خود اپنا خود ساختہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے خود ساختہ دین پر راضی کبھی نہیں ہے. دوسری بنیادی بات، اسی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اور اسی دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا. جو بھی مخلوق کے لیے بہتر ہے، جو بھی مخلوق کے لیے شر ہے اور اچھا نہیں، سب کچھ بیان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن جو ہے، یہ دین جو ہے، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا. یہ چھوٹی پلیٹ ہے، یہ جس چیز سے بنی ہے، جیسے بنی ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اب جانتے ہیں کیسے؟ میں کسی سے پوچھوں یہ کیسے بنی ہے، کوئی بتا سکتے آپ میں سے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بنتی ہے. کس کو پتا کیسے بنتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کسے سوال کرو؟ اس سے سوال کرو جو جانکار ہے، جو یہ علم رکھتا ہے اپنے فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں کون عالم ہے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیسے بنی ہے، آپ اس مزدور سے، اس فیکٹری سے پوچھیں گے جس نے یہ بنائی ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو بیان کیا، تبیان لکل شیء. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود اپنے ذمے میں لی ہے. یہ دین محفوظ ہے میرے بھائیو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن محفوظ ہے، میں کہتا ہوں پورا دین محفوظ ہے، قرآن اور صحیح حدیث دونوں محفوظ ہیں، اور یہ ہی دونوں اس دین اسلام کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، اور ہم نے ہی، بے شک ہم نے ذکر کو اتارا، قرآن کو اتارا، اور عام مفہوم میں قرآن اور صحیح حدیث دونوں کو، دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وان له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی اور حفاظت نہیں کرے گا. اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا، یاد رکھیں. اسی انسان سے جو مکلف ہے، ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کی حفاظت کریں گے. نمبر چار، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل اور بہترین نبی کو چنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو حکم دیا کہ میرے اس دین کو جس پر میں راضی ہوں، جسے میں نے محفوظ کر دیا، جس میں سب کچھ موجود ہے، لوگوں تک پہنچا دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ میں نے تجھ پر اتارا، وہ سب پہنچا دو، لوگوں تک پہنچا دو. اگر ایسے نہیں کرتے تو تو نے میرے پیغام کو پہنچایا نہیں، اس میں کوتاہی کی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا میرے دین کو پہنچاؤ، اور ہمیں حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، وہی تمہارے لیے دین ہے، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ، وہ تمہارے لیے دین کبھی نہیں بن سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وما ما کیا ہے یہاں پہ؟ اسم موصول، یعنی جو کچھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، جو کچھ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی تمہارا دین ہے. اور جس چیز سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ. فانتهوا. نمبر چھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس دین کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا، واضح اور آسان طریقے سے، بہترین طریقے سے اس دین کو پہنچا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. میں تمہیں ایک ایسے سفید اور چمکدار اور واضح میدان پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے، دن کی روشنی بھی اور رات میں بھی وہی روشنی جو دن میں ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک، وہی ہی ہلاک ہو جائے گا جو اس راستے سے منہ موڑے گا. جو دین سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے وہی ہلاک ہوگا. نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز کی رہنمائی کر دی. کوئی بھی ایسا خیر نہیں جو خیر ہے دنیا اور آخرت کا، الا یہ کہ اپنی امت کو بیان کر دیا ہے. اور کوئی بھی شر نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے، الا یہ کہ اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمه لهم وینذرهم من شر ما یعلمه لهم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی نبی جسے اللہ تعالیٰ اپنے قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اس حالت میں بھیجتا ہے کہ وہ نبی، اس نبی پر حق ہوتا ہے، یعنی اس نبی پر واجب ہے، فرض ہے اس نبی پر کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی خبر دے جو وہ جانتا ہے، اور ہر اس شر سے آگاہ کرے جو وہ جانتا ہے کہ یہ شر ہے. یہ ہر نبی پر فرض ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو بہترین طریقے سے پورا کیا. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دی. وما اتاکم فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، اسی پہ عمل کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ومن اسم موصول ہے، کوئی بھی عالم ہے، جاہل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عام میں سب شامل ہیں، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے، نولہ ما تولى، جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے، جس راستے پہ چلنا چاہتے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، چاہے گمراہی کا راستہ ہو، بدعت کا راستہ ہو، شرک کا راستہ، کیا چاہتا ہے، کفر، شرک، بدعت، جو بھی راستہ وہ چاہتے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. انصر ہی جہنم و سعت مصیرا، کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی کے پکڑ سے کہیں جا سکتا ہے؟ تو واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. اب جو کرنا ہے جا کے کرو، راستہ میں نے آسان کرنا ہے لیکن میری پکڑ سے دور نہیں جا سکتے. آخرت میں ونصلہ جہنم، اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، وہ سعت مصیر، وہ بدترین ٹھکانا ہے. نمبر نو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دیں. دین کی حدیں ہیں. آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک حد یہاں پہ ہمیں بیان کر دی گئی قرآن مجید کی اس آیت میں کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حد ہے اگر اسے پار کریں دین میں زیادتی ہوتی ہے, اور وہ کون سی حد ہے اگر اس میں ہم کمی کریں تو دین جو ہے کم ہو جائے گا. اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہاں پر ذرا غور کریں من اس موصول بمعنی اللہ جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی, جس نے یعنی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, امام کیوں نہ ہو, اگر نئی چیز ایجاد کی ہے اس کا تعلق دین سے ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کے ساتھ دونوں کو فرق میں آگے بیان کرتا ہوں. نمبر 10, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. یہ ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 11, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, دوسرا کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ جی ہاں, جب اختلاف ہو جائے اور تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ہماری واپسی ہے قرآن اور حدیث کی طرف. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بے شک اگر تمہارا تنازع ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو اس کی واپسی قرآن کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں فردوہ الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف, یعنی قرآن مجید کی طرف واپسی. وإلی الرسول, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا مطلب ہے الی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف, یہ مطلب ہے فردوہ الی اللہ والرسول. جب جھگڑا ہو تو واپسی قرآن مجید اور حدیث کی طرف ہو. یہ فیصل ہے, یہ فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے, کون باطل پہ ہے, کہاں پر سنت اور کہاں پر بدعت ہے. نمبر 12, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اتباع میں ہے, ابتداء میں نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, احببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کر, تم سے محبت کرے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے, اور جو اپنے خود ساختہ دین پہ عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے, تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کبھی نہیں کرتا. ابتداء میں, ابتداء نہیں, اتباع کے الٹ ہوتا ہے, ضد میں ہوتا ہے ابتداء, یعنی بدعت. لفظ ابتداء میں نے عربی کا استعمال کیا کیونکہ اتباع کے ساتھ ملتا جلتا تھا, لیکن ابتداء اور بدعت ایک ہی چیز ہے. نمبر 13, عبادات توقیفی ہوتی ہیں, کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ثابت ہو ہی نہیں سکتی, یعنی اگر کسی عمل کی دلیل نہ ہو اور اس کا دین سے تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں بدعت, اگر دین سے تعلق ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت اور بدعت سمجھ رہے اچھے طریقے سے. عبادت وہ عمل ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. نماز ہم کہتے ہیں عبادت ہے, کیوں؟ واقیم الصلاۃ, دلیل ہے کہ نہیں؟ دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ موبائل ہے, یہ عبادت کے لیے ہے, کیوں؟ نہ تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق, نہ اس کی کوئی دلیل ہے. دین سے تعلق ہے کوئی اس کا؟ نہیں. جشن میلاد النبی لوگ کیوں کرتے ہیں, کیوں مناتے ہیں جشن؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اجر و ثواب پانے کے لیے. اور جو عمل اجر و ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں اس کو عام مفہوم عبادت سمجھا جاتا ہے, اگرچہ حقیقتاً وہ عبادت ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. تو فیصلہ کیسے ہوگا, عبادت ہے کہ نہیں, دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دلیل ہے قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں تو یہ عبادت ہے, اگر نہیں ہے کوئی دلیل تو یہ بدعت ہے. جشن میلاد النبی عبادت ہے بدعت ہے؟ کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن مجید کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں, اور نہ ہی صحابہ کرام کس پہ عمل تھا. اور اس کی دلیل کہ عبادت توقیفی ہے بغیر دلیل کے جائز نہیں, اسی آیت باری تعالیٰ ہے, ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو ان کے لیے ایسے دین بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو؟ تو یاد رکھیں, اس کی تعلیل بھی یہ ہے, یہ حکمت ہے واللہ اعلم, کہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مشرع اللہ تعالیٰ ہے اور مبلغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے اسی پہ عمل کرو, جشن میلاد النبی لے لیں مثال جو چل رہی ہے, تو اس نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا تشریع کا کہ یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے, یہ عبادت ہے یہ بدعت ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ تو دین ہے کہ نہیں, اس شخص نے اپنی طرف سے جو یہ عبادت بیان کی ہے تو اس نے اپنا آپ کو رب کے برابر ٹھہرا دیا کہ نہیں؟ برابر کر دیا. اسی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ام لہم شرکا, کہ انہیں اپنے کوئی شریک بنائیں گے اللہ تعالیٰ کیا جو وہ کہتے ہیں انہیں ان کو دین سمجھ کر اسے عمل کرتے ہیں؟ یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے, شریعت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ دین کا کوئی بھی حصہ بیان کریں کہ یہ دین اس پہ عمل کرو. نمبر 14, عبادات کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے, سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے, ایک دعا بیان کر رہے تھے, بڑی پیاری دعا ہے, اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہاں تک کے الفاظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب یہ الفاظ سنے تو میں نے دہرانا شروع کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے شروع سے یہ دعا پڑھی, جب آخر میں آیا تو یوں میں نے پڑھا, آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. ترمذی کی روایت میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھا ہے آگاہ کرنے کے لیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ دونوں میں بخاری مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ لفظ, سینے پہ ہاتھ رکھنے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے, یہ ترمذی کی روایت ہے. اب جو لفظ آگے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنا ہاتھ رکھے, لا وبنبيك الذي ارسلت, یوں نہ کہو وبرسولك الذي ارسلت, بلکہ جیسے میں نے کہا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی پڑھو, وبنبيك الذي ارسلت. دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نبی کا اور رسول کا، اس میں فرق ہے نا، حالانکہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. نہیں، ایک لفظ کا، ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں تبدیل کی، اگرچہ تبدیل کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی عبادات، نئی عبادات تو دور کی بات ہے، جشن میلاد النبی، محرم کے ماتم، رجب کے کنڈے، دور کی بات ہے. ایک لفظ جو ہے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی بھی نہیں بیان کر سکتا کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی کیوں نہ ہو. تو یہ 14 پوائنٹ تھے جو اہم بنیادی پوائنٹ ہیں اس مسئلے میں. بدعت، بدعت کیا ہے؟ یہ بنیادی چند بنیادی اصول تھے بدعت کو سمجھنے کے لیے. بدعت کا قاعدہ نہیں ہے، بدعت قواعد الگ ہیں. وہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، ایک بنیادی علم ہمیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم بدعت بیان کریں، پتہ تو چلے کہ ہمارا دین کیسے پہنچا ہم تک، ہمارے دین کے اندر ہے کیا، کتنی وسیع دین ہے، اور کیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس دین میں اپنی مرضی کرے. تو ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ دین وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی کامل ہے، وہی تام ہے، اور اس میں سب کچھ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چنا سب انبیاء میں سے، اپنا خاتم النبی بنایا، اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے میری امت تک پہنچا دو، پورے کائنات تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، بہترین طریقے سے دین کو پہنچایا، اور لوگوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا پیارا نبی آئے گا، جب میرا پیارا نبی کوئی چیز تمہیں دے اسے اپنا لو، وہ دین ہے. جس چیز سے منع کرے وہ تمہارا دین کبھی نہیں ہو سکتا. جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے، جسے منع کرتا ہے وہ تمہاری بدعت ہے. وہ پھر آخر تک جو میں نے پوائنٹ بتایا، یہی بنیادی باتیں ہیں، اس کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی یہ بنیادی باتیں ہیں. بدعت عربی لغت میں، عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہے الاحداث علی غیر مثال سابق، یعنی نئی چیز ایجاد کرنا. عربی زبان میں موبائل ہے، نئی چیز ایجاد ہے، عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے، یہ بدعت ہے، یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، بدعت ہے. گاڑی ہے، رسٹ واچ ہے، یہ اینک ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ پنکھے، یہ سب لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. کیوں؟ نئی چیز ایجاد ہوئی جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، شریعت کے لحاظ سے بدعت کا اور مفہوم ہے الاحداث فی الدین من غیر دلیل، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. لغت میں کوئی بھی ایجاد کرنا، کوئی چیز بھی ایجاد کرنا لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اسے کہتے ہیں بدعت. اچھا، بدعت کی پہچان کیا، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جو دین میں سے نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اب اس حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، ترازو ہے اس ایک حدیث میں بدعت کو تولنے کے لیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، حق اور باطل کی پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ترازو کیا ہے اس ایک حدیث میں؟ من احدث، پہلی بنیادی اس ترازو کی نئی چیز ہو، احداث نئی چیز. نمبر دو، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں، یعنی جس کا دین سے تعلق ہے. تو جو چیز نئی ہے اور دین سے تعلق ہے. نمبر تین، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہ ہو، جو دین میں موجود نہ ہو، یعنی جس کی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں، فہو رد، مردود ہے. تو یہ ترازو ہے، نئی چیز ہے، دین سے تعلق ہے اور اسے کوئی دلیل نہیں. اسے اپنے نصب العین کر دیں یہاں پہ. پھر آپ دیکھیں کسی بھی نئی چیز کو تولیں، اب یہ موبائل تھوڑی دیر پہ میں نے کہا لغت کے اعتبار سے بدعت تھا، اب شریعت میں بدعت ہے، آیت تولتے ہیں. نئی چیز ہے؟ نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. بدعت نہیں ہے. یہ مائکرو فون ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مساجد میں جو مائکرو فون استعمال کر دیا بدعت کیوں نہیں ہے؟ اسی پہ تولتے ہیں. جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے یا نہیں؟ اے دیکھیں, نئی چیز ہے. کیسے نئی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی, بعد میں ایجاد ہوئی, تو نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی یہ جشن مناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے مناتا ہے, اجر و ثواب کے لیے مناتا ہے بنیادی طور پہ. اسے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. یہ بدعت ہے. یہ مائکرو فون ہے, نیا ہے. جی ہاں, نیا ہے, نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. اچھا, مسجد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر دین سے تعلق ہوتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا اگر مائک نہیں تو نماز ہی نہیں. کسی مسلمان کا عقیدہ ہے جو مائک یوز کرتے ہیں نماز پڑھنے بجلی چلی گئی مائک بند ہو گیا نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ سنتے ہیں ثواب ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا, اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ یہ اس سے اجر و ثواب ہمیں ملے, بلکہ آسانی کے لیے استعمال کیا گیا. اسے کوئی دلیل ہے؟ نہیں. لہذا یہ بدعت نہیں. اسے کہتے ہیں مصالح مرسلہ. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کو نہیں چلنا چاہتا ہوں میں. مصالح مرسلہ وہ چیز ہوتی ہے دین میں, نہ اس کا حکم ہے نہ اس کی ممانعت ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اسلام کے یا مسلمانوں کو, تو آپ کے لیے کرنا جائز ہے. مائکروفون استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ نہیں. حکم ہے؟ نہیں. فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. مصالح مرسلہ ہے. مسجد کے مینارے تعمیر کرنا مصالح مرسلہ, بدعت نہیں. کیونکہ مخالفین کہتے ہیں اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مینارات کیوں تعمیر کی, مساجد کی, مدرسے کیوں بنائے, مائکروفون کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصالح مرسلہ ہے, اور مصالح مرسلہ احناف بھی مانتے ہیں. بدعت کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ احناف ہیں تقریبا ہمارے ملکوں میں, وہی یہ بدعت کرتے ہیں. اور مذہب حنفی میں مصالح مرسلہ بھی قابل اعتبار چیز ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے, وہ جانتے ہیں مصالح مرسلہ کیا ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے. المصالح المرسلہ. آج دیکھتے ہیں بعض دلیلیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے سنت اور بدعت کے بارے میں. قرآن مجید کی آیات, پہلی آیت میں بیان کر چکا ہوں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. نمبر دو, ارشاد باری تعالیٰ ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نمبر تین, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. اور بے شک یہی صراط مستقیم ہے, میرا صراط یعنی میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے, فاتبعوه اسی کی اتباع کرو, ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں کو چھوڑ دو, دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو, فتفرق لكم عن سبيله جو تمہیں اس ایک راستے سے جو جنت کی طرف جاتا ہے تمہیں گمراہ کر دے اور دور کر دے. اور حدیث کے مجموعے میں نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عروہ بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موعظہ دیا جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں تر ہو گئی اور ہمارے دل نرم ہو گئے. تو ہم نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آخری موعظہ ہے, فاوصنا, ہمیں کوئی وصیت تو کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، والسمع والطاعہ اور فرما برداری، وان تأمر علیکم عبد اور فرما برداری اس حکمران کی اگرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو، فإن من يعش منكم جو تم میں سے زندہ رہے گا لمبا عرصہ، فسیرا اختلافا کثیرا وہ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا امت میں، حل کیا ہے جب اختلاف ہو، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، بس اس وقت تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو، میرے راستے کو تھامے رکھو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقوں کو تھامے رکھنا، جو المہدیین جو ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے، عفو علیہ بالنواجذ مضبوطی سے انہیں تھامے رکھو، اس طریقے سے جیسے کہ تم کسی چیز کو اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہو، ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن دو نوکیلے دانتوں میں آپ رسی پکڑ کے دیکھیں، یہ جبڑا نکل جائے گا لیکن رسی نہیں نکلے گی، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ دے رہے ہیں، تو اس راستے کو اس طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ مخالفین بہت ہیں، اس رسی کو کھینچنے والے بہت ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپ کے ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن اپنے دانتوں کے اندر دبا کے اسے رکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیز کبھی ایجاد نہ کرنا اس دین میں، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بے شک ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے، اور صحابہ کرام کے بعض اقوال اور قصے بیان کرتا ہوں میں، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاقتصار فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت پر مقتصر ہو جانا اور سنت پر عمل کرنا اگرچہ تھوڑی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم بدعت میں زیادتی کرو، یہ الحاکم نے مستدرک میں اسے بیان کیا، اور قصہ مشہور ہے سنن دارمی کے مقدمے میں، بڑا پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، لوگ جمع ہیں اور ایک شخص کھڑا ہے اور سامنے گٹھیاں رکھی ہیں، وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، وہ سب مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ، پھر کہتے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، پھر اس طریقے سے لا الہ الا اللہ، اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف، دروازے کو دستک دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب سی چیز دیکھی ہے مسجد کوفہ میں، لیکن خیر دیکھا ہے، دیکھیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو خیر تھا، عجیب کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں تھا، اور خود نے کیوں نکیر کیوں نہیں کی، وہ جانتے نہیں تھے، یہ طالب علم کی یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہو اور تمہیں شک کہ یہ غلط ہے، علماء کے رجوع کرو، صحابہ کرام عظیم تھے، عالم بھی تھے، لیکن کیا دو علماء برابر ہیں کیا؟ ہرگز نہیں، تو رجوع کس کی طرف کیا؟ عالم کی طرف کیا، سید عبداللہ بن مسعود کی طرف کیا، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا آپ نے کچھ منع نہیں کیا انہیں؟ انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا، میں صرف آپ کا منتظر تھا آپ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو جا کے کہہ دو میری طرف سے اپنے گناہ گنتے رہو، دیکھیں پڑھ سبحان اللہ رہے ہیں اپنے گناہ گنتے رہو، تعجب کی بات ہے کہ نہیں، پھر مسجد میں داخل ہوئے دونوں، اس نے عبداللہ بن مسعود بڑی سختی سے بلند آواز میں سب کو آگاہ کیا اور یہ فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، یا تو تم حق پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ حق پہ ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں سے ایک راستہ درست ہے، یا تمہارا راستہ درست ہے یہ ہمارا راستہ درست ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو شخص تعجب ہوا، ما اردنا الا الخیر، بھی ہم اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنے لوگ خیر چاہتے ہیں لیکن خیر کو پاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیوں خیر کے راستے پہ نہیں چلتے. اگر ہم نے خیر کو پانا ہے تو خیر کے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. اور خیر کس میں ہے؟ اتباع میں، ابتداء میں نہیں ہے. تو اس شخص کو کافی غصہ آیا، سید عبداللہ بن مسعود سب کو نکال دیا مسجد سے، سب کو نکال دیا. وہ شخص جگانے لگا، دیکھا صحابہ کی بات نہیں سنی، اس نے صحابہ کی نصیحت کو نہیں سنی. ہوا نفس اندر تھی، جوش و جذبہ تھا جہالت کا، علم کا نہیں. وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالی نزدیکی حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے ہو جائے. یہ عبداللہ بن مسعود تو سختی کرنے والے ہیں، خود بھی نکلے اپنے ساتھیوں بھی نکال کے باہر چلے گئے. راوی کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا جو بھی اس وقت یہ ذکر کر رہے تھے، نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے مخالفین میں سے تھے، خوارج کے ساتھ یہ سب سے آگے تھے. وہی راستہ ہے، سب سقین کو چھوڑو گے سبل ہیں، راستہ ایک ہے، سبیل ایک ہے، باقی سب سبل ہیں. پاؤں پھسلتا ہے جہنم سامنے ہے. اور ان لوگوں میں سے جو خوارج تھے، انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر کے، قتل کر کے جنت میں داخل ہونا چاہا. کتنا عجب کی بات ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب قتل کرنا اور جنت میں جانا، یہ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ یہودی کی بات نہیں کرتا میں، عیسائی کی بات نہیں کرتا میں، کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ کبھی مسلمان نے سوچا ہے؟ کیوں؟ بدعت کی وجہ سے. اور آگے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کو بدعت نہ کرو، تمہارے یہ دین کافی ہے، سنت کافی ہے تمہارے لیے. تعجب کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کا ذکر، گھر سے خارج ہونے کا ذکر، حمام میں جانے کا ذکر، حمام سے خارج ہونے کا ذکر، گاڑی میں جاؤ یا سواری پہ بیٹھو اس کا ذکر، سفر کی حالت میں ذکر، سونے سے پہلے ذکر، جاگنے کے بعد ذکر، وہ کون سا وقت جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ لیکن جب بدعت آئی تو سنت کو چھوڑ دیا. اب ان بدعت سے پوچھو، جتنے بھی جشن مناتے ہیں آپ انہیں سے یہ پوچھو، جب حمام میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہو؟ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. بدعتی کبھی بھی سنت کے قریب ہوتا نہیں ہے. اب انہوں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری باتیں سن کے اب انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ کہتے کہ یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں، جس سے بہتر ہم شرمندہ ہوں، ہمیں آتے نہیں ہیں یہ دعائیں، تو انہوں نے یاد کرنا شروع کر دی. چلو کسی بہانے سے تو یاد کی ہے الحمدللہ. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کل بدعت ضلال وان راها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگوں کے نزدیک اچھی کیوں نہ ہو. پیارے الفاظ دیکھیں، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو. جشن میلاد النبی بدعت حسنا ہے جناب، اچھی چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، محرم میں ماتم مناتے ہیں، سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم مناتے ہیں، کیا ہر چیز میں اچھی ہے. اگر بدعت ہے تو پھر بھی یہ اچھی بدعت ہے. تعجب کی بات ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ، اور آپ کہتے ہیں نہیں، سب بدعت گمراہی نہیں ہے، یہ بدعت اچھی ہے. اور جہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان راها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں، بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. فم الذین ابیضت وجوہم، وہ لوگ جن کے چہرے سفید و چمکدار ہوں گے، اہل سنت والجماعت واہل العلم، وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور اہل علم والے. وم الذین اسودت وجوہم، اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، وہ کون ہیں؟ اہل البدع والخرافات والضلالہ. لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا لفظ آپ لوگوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے، یہ اللہ اکائی نے شرح اصول السنہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت جماعت کا لفظ صحابہ کرام کے زمانے بھی موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس کے خود فرمان ہے یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جس نے بھی اسلام میں نئی چیز ایجاد کی اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اچھی چیز ہے, نئی چیز بھی ہے اور اچھی بھی ہے, سبحان اللہ, فقد زعم, تو اس نے یہ دعویٰ کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, اعوذ باللہ, رسالت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام میں خیانت کی ہے. کتنی بڑی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی يقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کو پڑھا اور آگے فرمایا فما لم یکن یوم اذن دینا لا یکون اليوم دینا. تو جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب الاعتصام امام شاطبی کی الاعتصام میں یہ بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنہ عندنا, ہمارے نزدیک, ہمارے ہاں سنت کے اصول میں سے جو اہم اصول یہ وہ یہ ہے التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس چیز پہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, والاقتداء بهم, اور انہیں کی پیروی کرنا, انہیں کے راستے پہ چلنا, وترک البدع, اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا, وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پچھلے دروس میں, حج کے دروس میں نے بیان کیا تھا کہ امام مالک کی طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے احرام باندھنا ہے مسجد نبوی سے. امام مالک نے فرمایا نہیں, اب میقات سے احرام باندھو. اس کو فرق کیا ہے؟ چند میلوں کی تو بات ہے, میں یہاں سے احرام باندھوں تو زیادہ بہتر ہے. جواب میں کیا فرمایا امام صاحب نے, کسی کو یاد ہے؟ اللہ اکبر, بارک اللہ فیک. اگر یہاں سے باندھتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جاؤ. ارے مسجد نبوی سے احرام باندھنا فتنے کا ڈر ہے. دلیل کیا تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا وہ عذاب علیم کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرے قصے بھی بیان کیا تھا میں نے حج کے موضوع میں, طواف میں, کسی کو یاد ہے؟ سیدنا معاذ بن ابی سفیان اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا قصہ. سیدنا معاذ بن ابی سفیان کیا کرتے تھے؟ طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ لگا جسم پہ لگاتے تھے تبرک کے لیے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہیں بڑے پیارے طریقے سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جواب میں انہوں نے کیا فرمایا نا, کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت پڑھ کے سنائی, پوری بھی نہیں, ادھوری. جواب میں کیا ملا؟ صدقت, سچ فرمایا اور رک گئے. تو ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ہر بدعت ہی گمراہ ہے, اگرچہ وہ اس کی داڑھی لمبی کیوں نہ ہو, اس کی پگڑی سب سے بڑی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں بدعت بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اگر تو آپ نے غور کیا ہو احادیث میں من کا لفظ ہے, عام ہے سب کے لیے. جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ہے, چاہے اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہے, چاہے اپنے آپ کو امام کیوں نہ کہے, یا چاہے لوگ اسے عالم کیوں نہ سمجھے. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں محرم میں ماہ محرم کی فضیلت اور بعض بدعات کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.